جاؤ سکینہ اسرا سے صدا دیتی تھی یہ سہارا کی جاری آ جاؤ سکینہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہ السلام صلوات
اللہ علیہ وسلم.
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہیں، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عبادت کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کی حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، فرش عزا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کے استجابت، حاجات کی براوی، اور جن مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہے ان سب کے دعاؤں کے استجابت، حاجات کی براوی اور قبولیت مجلس عزا کی دعا کو شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اذان محترم، چونکہ مجھے بتایا گیا کہ 12:25 پہ اذان ہونی ہے، تو میں نے اس سے پہلے پہلے اپنے عرائض کو سمیٹنا ہے، تو جو موضوع آپ تک پیش کرنا ہے مختصر شاید اس کا خلاصہ کوشش کرتا ہوں کر کے عرض کر دوں. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 159، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے تو یہ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے اس کے ان دنوں میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے. اب آیت کا جو لب و لہجہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے ایک تو وہ حالات کیسے تھے اور پھر رسول خدا کا ریئیکشن اور آپ کا رد عمل کیا تھا ان تمام معاملات میں. غزوہ احد کے موقع پہ جب مدینہ سے لشکر نے نکلنا تھا تو وہاں بھی اختلاف ہوا تھا, کچھ کی رائے کچھ اور تھی, کسی کی رائے تھی مدینہ میں رہ کے لڑا جائے, بعض نے کہا مدینہ سے نکلنا چاہیے, اس پہ بھی اختلاف تھا. پھر جب نکلنے کا فیصلہ ہوا اور نکل پڑے تو راستے میں سے تہائی لشکر جو ہے 1/3 یعنی اللہ کے نبی کے لشکر کا تیسرا حصہ نسبتاً منافقین اور ان کے سربراہ کا, وہ اللہ کے نبی کے لشکر سے الگ ہو کے مدینہ واپس چلے گئے. ایک یہ مرحلہ آ گیا. پھر جنگ کے دوران میں جن کو اللہ کے نبی نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا جس گھاٹی پہ, انہوں نے آپ کا حکم چھوڑ کے گھاٹی چھوڑ دی. اس کے بعد پھر جو مسلمان جب نرغے میں آ گئے تو پھر اکثریت فرار کر گئے, اللہ کے نبی پکارتے رہے لیکن لوگ فرار کر گئے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور اصحاب شہید ہوئے. یہ پے در پے اللہ کے نبی کے اوپر مصیبتوں کے ایک سمجھے انبار لگ گیا. اب اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, کسی انسان کو کوئی اذیت آتی ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس انسان کا ریئیکشن آہستہ آہستہ سخت ہوتا جاتا ہے. اب یہ جتنے مراحل میں نے آپ کو تیزی سے بیان کر دیے, اس کے بعد اللہ کے نبی کا رد عمل جو ہونا چاہیے تھا, یقیناً ایسے پے در پے مسائل اگر آئیں گے, پے در پے مصیبتیں آئیں گی, اطاعت نہیں کی جا رہی ہے. جس گھاٹی پہ 50 تیر اندازوں کو یہ کہہ کے کھڑا کیا تھا اگر تم دیکھو کہ ہم سب مار دیے جائیں اور ہماری لاشوں کو کوے نوچ رہے ہوں تب بھی تم نے اترنا نہیں یہاں سے, اس کے باوجود انہوں نے جگہ چھوڑ دی. تو یہ سب ساری پے در پے یہ مصیبت اور تکالیف آئی, تو اس کا جو ایک نتیجہ نکلتا ہے, ہم سب کا جو مسئلہ ہے, ہمیں اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پھر اس ٹائم پہ اگر کوئی ہم سے بات کریں, اس ٹائم پہ اگر ہم نے کسی سے کوئی رویہ کرنا ہے تو ہمارے رویے میں تلخی خود بخود آ ہی جاتی ہے. اب ان پے در پے واقعات کا ہونا, اس کے بعد یہ آیت اسی وقت کی ہے, اسی انہی دوران کی آیت ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. اے میرے حبیب, فبما رحمت من الله لنت لهم, اے میرے نبی, یہ مہر الہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے. ان پہ در پہ واقعات کے بعد بھی اللہ فرما رہے ہیں, اے میرے حبیب, یہ اللہ کا آپ پر رحم ہے, یہ اللہ کا مہر ہے کہ آپ ان پر نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. یہ جو آپ کے آس پاس ہیں ان کے بارے میں آپ نرم مزاج ہیں. پھر اللہ خود فرما رہے ہیں, اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے, اگر آپ سخت دل اور تند خو ہوتے, یعنی سخت بات کرنے والے ہوتے, تیز بات کرنے والے ہوتے, تو نتیجہ کیا نکلتا؟ تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے, یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. بس ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں. توجہ رکھیے گا, یعنی اللہ کے نبی اللہ کی رحمت سے نرم مزاج ہیں. یہی وجہ بنی کہ اس بڑے معرکے اور اس کی تکالیف کے باوجود اللہ کے نبی نے نرمی سے کام لیا. آپ نے کسی کو کوئی طعنا نہیں دیا, آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی, کسی کو بدزبانی نہیں کی, کسی سے تند خوئی سے بات نہیں کی. بس یہ جو نرم مزاجی ہے, یہ انبیاء و اوصیاء کا شیوا ہے. انسان کا خوش اخلاق ہونا, انسان کا نرم مزاج ہونا, یہ ایک ایسی انسانی صفت ہے جو اس کا حامل ہے. اس کے لیے یہ صفت حدیث میں ہے, خوش اخلاقی ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جس طرح سورج کی روشنی برف کو پگھلا دیتی ہے. انسان کی خوش اخلاقی یعنی اچھے طریقے سے پیش آنا, اگر کوئی مشکل وقت بھی ہے تب بھی نرمی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا, نرم مزاجی سے کام لیا. تو یہ نرم مزاجی, یہ خوش اخلاق ہونا, یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جس طرح آپ ایک برف کے سل کو اٹھا کے دھوپ پہ رکھ دیں, آپ دیکھیں گے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی جائے گی. تو بس میرے اور آپ کے لیے اپنے سابقہ گناہوں کی مغفرت کا ایک یہ راستہ بھی موجود ہے. اگر ہم خوش اخلاق ہیں, اگر ہمارے اندر نرم مزاجی ہے, تو یہ نرم مزاجی اور خوش اخلاقی ہماری نجات کا باعث بن جائے گی. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس ہم میں سے اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے ہمارا اخلاق اور ہمارا مزاج دو قسم کا بن جاتا ہے. جو ہم سے اوپر والے ہیں ان کے لیے ہمارا مزاج نرم ہو جاتا ہے, جو دنیاوی اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے, عہدے کے اعتبار سے جو ہم سے اوپر ہوں گے ان کے لیے ہم نرم مزاج واقع ہوں گے, ان کے لیے ہم خوش اخلاق واقع ہوں گے. اور جو نیچے ہوگا, جو ہمارے ماتحت ہوں گے, جو ہم سے نیچے ہوں گے, اہل و عیال ہوں گے, اولاد ہوں گے, ان کے لیے ہم تند خو اور بد زبان واقع ہوتے ہیں. جس کی خوش اخلاقی اپنے سے اوپر کے لیے ہو لیکن اپنے سے نیچے ماتحتوں کے لیے نہ ہو, اسے خوش اخلاق نہیں کہا جاتا. یہ نسبتاً ریاکاری کے اندر زمرے میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا خوش اخلاقی کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ بندہ ریاکار ہے, اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت برا ہے, یہ خوش اخلاقی نہیں ہے. ایک صلوات پھر پڑھ لے محمد و آل محمد. بس سرکار کا اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے جو کہا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے نبی آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں. خلق عظیم یعنی اخلاق کے سب سے کامل ترین درجے پر فائز ہیں. آپ کی نبوت سے پہلے کبھی آپ سوچیں, یہ جو مکہ میں اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے تھے ان میں سے ایک طبقہ غلاموں کا تھا, غلام طبقہ تھا جو اللہ کے نبی پہ ایمان لا رہا ہے. عمار یاسر غلام تھے, ان کے والدہ اور ان کے والد یہ غلام تھے, یہ ایمان لائے. بلال حبشی غلام ہے, ایمان لائے. اب جب غلام کوئی ایمان لائے, آپ نے کبھی سوچا بلال حبشی ایمان لاتے ہیں, ابھی ایمان لایا ہے, اظہار ایمان کیا ہے, میرے اور آپ کی طرف پیدائشی مسلمان نہیں ہے, ہماری طرف وہ مسلمان گھر کے اندر پلا بڑا نہیں ہے, ابھی اللہ کے نبی نے دعوت اسلام دیا اور بلال ایمان لایا, لیکن ایمان کے کتنے بڑے درجے پر ہے کہ اس کے مالک نے, آقا نے, جس کے وہ غلام تھے, اس نے سختیوں کی انتہا کر دی. کڑی دھوپ میں لٹا کے سینے پہ بڑا پتھر رکھ دیتا تھا اور ہر طرح کی یعنی کوڑے مار مار کے یہ مالک ہانپ جاتا تھا, لیکن بلال کا جملہ یہی ہوتا تھا کہ میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں, احد ان احد, بار بار یہی نعرہ لگاتے تھے. اس قدر مارا پیٹا کہ زیادہ بات نہیں کر پاتے تھے. اس کا مالک کہتا تھا بس اسنان کہو, کہو دو, خدا بھی مت کہو, بس دو کہو, تاکہ یہ جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ میں نے مار مار کے تم سے دو کہلوایا. وہ اتنی مار اور اتنی سختیاں سہنے کے باوجود زبان سے دو نہیں کہہ رہے تھے, کہتے احد ان, ایک, یکتا, زبان سے دو نہیں نکلوا سکا. اتنا مضبوط ایمان کیسے, بلال کا اتنا مضبوط ایمان کیسے, وہ تو رسول خدا کے محفلوں میں ابھی تک زیادہ آیا بھی نہیں ہے. اس قدر مضبوط ایمان کا مالک کیسے ہے, اللہ کے نبی کے حسن اخلاق کی وجہ سے. بلال کی زندگی کا واقعہ ہے. ایک صلوات پڑھے بابا ز بلند محمد. بلال کا آقا اس نے جو کوٹنے کے لیے دیے اس کو, اب سردیوں کا موسم تھا تو مکہ میں نسبتاً سردی ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں. اب غلاموں کا جو ظاہری پہچان ہوتی تھی اس وقت, ظاہری پہچان یہ ہوتی تھی کہ ان کی قمیص نہیں ہوتی تھی, وہ نیچے وہ باندھتے تھے, تہمت باندھتے تھے لیکن قمیص نہیں ہوتی تھی. قمیص کا نہ ہونا یہ ظاہری علامت ہوتی تھی غلام ہونے کی. اب ظاہر سردی تھی تو دن کا وقت تھا, جو کوٹنے کے لیے دیے تو باہر جو کوٹ رہا تھا تو دھوپ پڑی, دھوپ ظاہر کہ سردیوں کی دھوپ نرم ہوتی ہے, اس کی جب تپش اور حرارت محسوس ہو گئی تو بلال کو نیند آنے لگی, سو گیا. اب سو گیا اس کا آقا آیا, اس نے دیکھا سو رہا ہے, اس نے مار کے جگایا, کہا میں نے تمہیں کام پہ لگایا تھا تم سو رہے ہو, اب تمہاری سزا یہ ہے کہ آج تم ساری رات باہر بیٹھ کے جو کوٹو, ساری رات باہر بیٹھ کے تم نے جو کوٹنا ہے. اب ساری رات کے لیے بلال کو رات باہر کھلے آسمان تلے بٹھایا. اب ظاہر ہے کہ قمیص تو نہیں ہے, اسی سردی کو برداشت کرنا ہے. اب یہ جو کوٹ رہا تھا آج کی طرح روشنیاں نہیں ہوتی, اس زمانے میں اندھیرا تھا, تو کوئی فرد کوئی شخص بلال کے پاس آیا, آ کر پوچھا کیا کر رہے ہو رات کے اس پہر. اب ظاہر کام سے بھی اکا ہوا تھا, اس نے کہا دیکھ نہیں رہے جو کوٹ رہا ہوں. تو جو آ کے پوچھ رہے تھے وہ واپس چلے گئے, لیکن کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک گرم دودھ کا کوزہ تھا اور ایک شال ایک چادر لے کے آئے تھے. بلال کو چادر اڑائی اور گرم دودھ پیش کیا, کہا اسے پی لو تاکہ تمہیں کچھ گرمی محسوس ہو, ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. بلال نے دودھ کا وہ کوزہ پی لیا, اب دودھ پی لیا گرم دودھ تھا, اوپر سے شال بھی لپیٹی ہوئی تھی, تو اس سے پھر اسے ایک گرمی کا احساس ہو گیا, بدن کو کچھ آرام آیا تو نیند آ گئی, سو گیا, پھر سو گیا. اس وقت اس کی آنکھ کھلی جب سورج کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑی, آنکھ کھلی فوراً ہڑبڑا کے اٹھ پڑا, ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ آقا نے جو دیے تھے وہ میں نے کوٹے نہیں ہیں, میں تو سو گیا ہوں, پھر اب تو میری تو وہ خیر نہیں ہے. تو اب اس نے اٹھا ہڑبڑا کے, لیکن اب اس نے آگے دیکھا تو دیکھا کہ جس نے رات کو شال اڑائی تھی اور دودھ پلایا تھا وہ ساری رات بیٹھ کے اس کے حصے کے جو کوٹ کے گیا ہے. اب اس نے اندھیرے میں دیکھا نہیں تھا کون ہے, اب سوچا کہ وہ میرا محسن ہے, میں اس کا شکریہ ادا کروں. شال اٹھا کے, اور کوئی نشانی تھی نہیں تو شال ایک تھی, یہ جو چادر تھی یہ اٹھا کے لوگوں سے پوچھتا گیا, کہا یہ چادر پہچانتے ہو یہ کس کی ہے, یہ چادر پہچانتے ہو کس کی ہے. چند لوگوں سے پوچھنے کے بعد کسی نے کہا ہاں یہ چادر اکثر ہم نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر دیکھی, کہا ہم نے رسول اللہ کے دوش پر یہ چادر دیکھی ہے. بلال دوڑ کے گھر پہنچا, دستک دی, آپ باہر آئے, ہاتھوں کے بوسے لیے, کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں نے پہچانا بھی نہیں آپ کو, آپ نے میرے حصے کا کام کر دیا, ساری رات آپ جو کوٹتے رہے, میں ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں ہوں, آپ تو قریش کے سب سے بہترین خاندان کے عظیم ترین فرد ہیں, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. لیکن جب یہ اخلاق کریمانہ دیکھ لیا بلال نے, تو جس وقت سرکار نے اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, بلال نے اخلاق کریمانہ پہلے سے دیکھے ہوئے تھے, بلال کے پورے وجود نے گواہی دے دی کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے تو اللہ ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ اخلاق کریمانہ کا اثر تھا. لہذا عزاداران مولا, اخلاق, نرمی, اچھے طریقے سے بات کرنا لوگ باہر کر لیتے ہیں, اچھے اخلاق والے نا مارکیٹ میں بن جائیں گے, لوگوں کے لیے بن جائیں گے, گھر میں مسئلہ آ جاتا ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں اگر ہم اپنا اصل دیکھنا چاہیں تو ہمارا اصل وہ ہے جو ہم اپنے گھر میں ہیں, وہ ہم اصل میں ہیں, باہر ہم نے ایک روپ اپنا دھارا ہوتا ہے, گھر ہم وہ اتار کے جاتے ہیں. لہٰذا جو ہم گھر میں ہیں وہ اصالت رکھتی ہے. اب اگر کوئی انسان باقی سب لوگوں کے لیے اچھا ہو, معاشرے کے تمام افراد کے لیے اچھا ہے, لیکن گھر والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ باہر وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، مجلس بھی کرواتا ہے، نماز میں بھی پہنچتا ہے، جہاں پہ حتیٰ کہ جہاد بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ جہاد بھی کرتا ہے، راہ اسلام میں اپنی جان مشکل میں ڈال کے لڑنے بھی جاتا ہے۔ باہر یہ ہے، گھر میں بد زبان ہے، گھر میں اہل خانہ کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماتحت افراد کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ تاریخ میں موجود ہے، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بدر کی جنگ لڑ چکے تھے اور بدر کی جنگ لڑنے والوں کا رتبہ بہت زیادہ تھا اسلام میں۔ اسی طرح سعد ابن معاذ اللہ کے نبی کے بہت قریبی افراد میں سے ہیں، اللہ کے نبی پسند بھی کرتے تھے۔ سعد مریض ہو گئے اور انتقال کر گئے، جب انتقال کر گئے تو اللہ کے نبی اس کی رحلت کی خبر سن کے، اللہ کے نبی اس کے جنازے کے لیے آئے، آپ اس حال میں آئے کہ آپ نے ردا بھی نہیں اٹھائی تھی اور پاؤں میں آپ نے نالین بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، با برہنا سعد ابن معاذ کے جنازے میں آ گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ جب جنازے کو قبر کی طرف لے کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی کبھی اپنے دائیں کندھے سے جنازے کو کندھا دیتے اور کبھی بائیں کندھے سے جنازے کو کندھا دیتے، اس طرح سے چلے یہاں تک کہ قبر پہ پہنچے۔ اللہ کے نبی خود قبر میں اترے، خود قبر میں اتر کے آپ نے سعد ابن معاذ کو قبر میں رکھا۔ اب آپ قبر سے باہر آئے تو سعد کی ماں نے کہا، سعد کی ماں نے کہا، اے سعد تو خوش قسمت ہے، جنت تجھے مبارک ہو، تیری جنازے میں، تیرے جنازے میں رسول خدا خود آئے، پا برہنا آئے، مبارک ہو تجھے، جنت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی نے سعد ابن معاذ کی ماں سے کہا، مت کہیں ایسا، اتنے یقین کے ساتھ مت کہیں، سعد اس وقت فشار قبر میں مبتلا ہے، سعد اس وقت فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اب اللہ کے نبی جب واپس آ رہے تھے تو اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، ہم جو آپ نے کیا اسے اور جو آپ نے کہا اسے ہم جوڑ نہیں پا رہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم نے دیکھا آپ سعد ابن معاذ کے جنازے پہ پا برہنا آئے ہیں، آپ نے ردا بھی نہیں لی ہوئی، آپ پا برہنا آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، وہ اس لیے کہ فرشتے بھی آئے ہوئے تھے سعد کے جنازے میں، فرشتے آئے ہوئے تھے تو میں ان کے ساتھ ان کے احترام میں اس حالت میں چلا ہوں۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، تو پھر کیا وجہ بنی کہ آپ نے سعد کی ماں سے کہا کہ اس کو فشار قبر دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، سعد کی ساری نیکیاں موجود تھیں، سعد نے جہاد کیا، سعد نے انفاق کیا، سعد نے نمازیں پڑھی، لیکن سعد اپنے گھر والوں کے لیے بہت بد زبان تھا، تند خو تھا۔ یہ بد زبانی ایسی اس کی برائی تھی کہ جو اس کو اس فشار قبر سے چھڑا نہیں سکی، یعنی اس کی ساری نیکیاں فشار قبر سے اس کو چھڑا نہیں سکی اس ایک برائی کی وجہ سے۔ سخت ہے عزیزان محترم۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جی اب ہمارا تو مزاج بن گیا، اب کیا کریں، عادت بن گئی، چھوڑ نہیں سکتے۔ چھوڑا جا سکتا ہے، کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے روش اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کو ترک کرنے کا مصمم ارادہ کر لے، اس کے بعد کیا کرے، قل کل یعمل علی شاکلتی، آیت قرآن میں، جو جیسا مزاج بنا لے ویسا اس کا عمل ہوتا جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے، اگر تم روپ دھار لو اندر نہیں آ رہا، تم باہر سے کر لو تو آہستہ آہستہ اندر بھی آ جائے گا۔ یعنی گھر والوں کے ساتھ جب بھی بات کرتے ہیں، ان کی کوئی غلطی، کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس پر بہت سخت ریئیکشن دے دیتے ہیں، برے طریقے سے پیش آتے ہیں، آج سے چینج کر دیں، اندر سے غصہ آ رہا ہے لیکن باہر سے پی جائیں، ظاہر میں نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو خوش اخلاق دکھائیں، نرم مزاج دکھائیں۔
چالیس دن اس طرح کریں، چالیس دن کے بعد بے شک اندر سے غصہ آئے تو باہر نکال دیں، کوشش کر لیں. لیکن ہوگا کہ اگر آپ نے چالیس دن محنت کر لی تو پھر چالیس دن کے بعد جو اندر ہے یہ جو باہر کا رویہ ہے یہ اندر بھی چلا جائے گا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. پس ازان محترم، یہ جو خوش خلقی جو ہے یہ انسان کی، جیسا کہ میں نے عرض کی حدیث آپ کی خدمت میں، ایک حصہ حدیث کا عرض کر دیا، دوسرا حصہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. یہ حدیث نبی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جیسے سورج کی روشنی برف کو پگھلا دیتی ہے. پھر آپ نے فرمایا، اب متوجہ رہیں، اور بد اخلاقی عمل کو ایسے خراب کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے، جیسے سرکہ شہد کو خراب کر، سرکہ شہد میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں خراب ہو گیا، استعمال کے قابل نہیں. ہماری بد اخلاقی، ہماری کج خلقی، ہمارا تند مزاج ہونا، یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر رہا ہے. ہم مجلس میں آ کے بیٹھے، ایک نیکی کما لی، اب یہاں سے گھر جاتے ہوئے راستے میں ڈانٹ دیں گھر والوں کو، چھوٹی سی بات پہ بد زبانی کریں، تو نیکی یعنی وہی شہد میں سرکہ ڈال دی. چلیں شہد میں سرکہ عربوں کے ہاں مثال ہے، ہم اپنی مثال دے دیں، آپ دودھ میں سرکہ ڈال دیں، کیا ہوتا ہے؟ دودھ میں سرکہ ڈالیں ختم ہو گیا، خراب ہو گیا، بگڑ گیا، اب وہ دودھ نہیں رہا، اسے کوئی اور نام دے دیں گے. پس ازان محترم، جس نے بدخلقی کی تو بد اخلاقی کیا ہے؟ عمل کو ایسے خراب کر دیتی ہے، نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو یا سرکہ دودھ کو خراب کر دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، خوش اخلاقی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جو چاہتے ہیں نا وہ سطح رزق چاہتے ہیں، ہم سے بھی عمل پوچھتے رہتے ہیں، اگر کوئی وظیفہ بتائیں رزق میں وسعت کے لیے، کوئی عمل بتائیں تاکہ ہم وہ کریں تو اس سے ہمارا رزق وسیع ہو جائے. اللہ کے نبی نے آپ کو عمل بتا دیا، وظیفہ بتا دیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے والا وظیفہ پسند ہے، کرنے والا وظیفہ پسند نہیں ہے. کرنے والے میں ظاہر ہے اپنے مزاج کے خلاف جانا پڑے گا، اپنی طبیعت کی مخالفت کرنی پڑے گی. وَإِلَّا اگر وسعت رزق چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے وسعت رزق کے لیے خوش اخلاقی کو، نرم مزاجی کو وسعت رزق کا ذریعہ بنا دیا ہے. لہذا جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، اسے چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحت افراد کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ پیش آئے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. پس ازان محترم، وقت ختم ہو گیا، دو جملے مصائب کے عرض کر دوں. یہ ایام ایسے ہیں، ہم نہیں معلوم، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل نسبتاً بھاری ہو چکے ہیں. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی دل سنگین ہو جاتا ہے، آنسو جلدی نہیں آتے. جو کثرت سے گوشت کھاتے ہیں ان کے آنسو جلدی نہیں آتے. بدزبان جو زیادہ بدزبانی کریں آنسو جلدی نہیں آتے. جو زیادہ دنیا کے بارے میں سوچتے رہیں گے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، آنسو نہیں نکلتے. ویلا اب شعرا نے اتنے سخت شعر کہہ دیے ہوتے ہیں مصائب کے، لیکن ہمارا آنکھ ننگ میں نم ہی نہیں ہو پاتا. بس یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تشبیہ استعمال کرنی پڑتی ہے. تو آج چونکہ تشبیہ کا وقت نہیں ہے، میں ایک آدھ روایت آپ کی خدمت میں ذکر مصیبت کی عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. آئیے، اگر ہم بد اخلاق ہیں، اگر ہم بد زبان ہیں، تو اس جملے سے ہم استفادہ کریں اور اپنی حالت کو بہتر کریں کہ یزیدی سپاہی جو اسیروں کے ساتھ شام گئے تھے، جو اسیروں کو لے کے شام گئے تھے، ان سپاہیوں نے واپس آ کے پہ اب کوفہ میں آئے تو کسی موقع پہ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا، ہم نے حسین کے اسیروں کے قافلے میں جیسے بچے دیکھے، ایسے بچے ہم نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا ان بچوں پر ہم نے اتنے ستم ڈھائے، ہم انہیں تازیانے مارتے تھے، ہمیں جہاں ہمارا دل کرتا ہمیں غصہ آتا ہم ان کو تماچا مارتے، جہاں ہمارا دل کرتا ہم اپنے شغل کے لیے ان کے جس اونٹ پہ وہ ہوتے ہم اونٹوں کو بھگاتے تھے، اس بھگانے میں ایک بچے بعض اوقات اونٹوں سے گر جاتے تھے۔ کہتے ہیں لیکن ان بچوں کی زبان سے ہم نے گالی نہیں سنی ہے کہ انہوں نے غصے میں آ کے ہمیں گالی دے دی، ہم نے ان بچوں کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں سنا کہ انہوں نے خدا کا گلہ کیا ہو، صابر بچے تھے۔ پس عزاداران نے مولا منحال آیا میرے چوتھے امام کے پاس، آ کے سوال کرتا ہے، مولا کربلا کا واقعہ، کربلا کے مصائب سخت ہیں مولا، ہمیں جب عزاداروں کو ہم سناتے ہیں نا، عزاداروں کو سناتے ہیں کہ بھئی مصائب سخت کون سے ہیں، اکبر کے مصائب سخت ہیں، علی اصغر کے مصائب سخت ہیں، سخت مصائب، لیکن جس پر گزرے ہیں مصائب، جب ان سے منحال نے پوچھا نا مولا سخت مرحلہ کون سا تھا، آیا کربلا میں آپ پر سخت مراحل آئے؟ مولا علی اکبر کا جانا سخت تھا، قاسم کا جانا سخت تھا، بابا حسین کا قربان ہونا سخت تھا، آئیے مولا سجاد کی زبانی سنیں، مولا سب سے سخت مصائب کون سے تھے؟ عموماً سوال پوچھنے والا مرحلوں میں سوال پوچھتا ہے، مولا نے ایک مرحلہ بتایا یہ مرحلہ، پوچھا ہوگا دوسرا کون سا ہے، دوسرا یہ مرحلہ، اس سے تیسرا کون سا ہے یہ مرحلہ، عموماً اس طرح پوچھا جاتا ہے، کیونکہ منحال ایسے پوچھے گا، اس سے پہلے ہی میرے امام نے بتایا منحال اگر تم تین دفعہ بھی پوچھو نا کہ سب سے سخت مرحلہ کون سا ہے تو سنو الشام الشام الشام، منحال سب سے سخت مصائب ہمارے شام کے ہیں، نہ کربلا نہ کوفہ نہ شام تک کا راستہ، منحال جب ہم شام میں وارد ہو گئے تو جو مصائب وہاں دیکھے وہ مصائب اس سے پہلے کہیں نہیں گزرے۔ پس عزاداروں شام کے دو جملے سنا دوں، جس وقت شام کے قریب اسیروں کا قافلہ پہنچا، جناب ام کلثوم نے مولا سجاد سے کہا بیٹے سجاد امید تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میرے کہنے پر شمر سے کہو ہمیں اس دروازے سے داخل کرے جہاں پہ بھیڑ کم ہو، جہاں کا راستہ ذرا کھلا ہو، ہمیں ایسے دروازے سے داخل کرے، اور دوسرا اس سے کہو یہ جو ہمارے بھائیوں کے سر نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں ان نیزوں کو ہم سے دور کر دے تاکہ لوگوں کی نظریں نیزوں پر سروں پر پڑے ہمارے اوپر نہ آئیں۔ مولا سجاد نے شمر سے کہا میری پھوپھی کہہ رہی ہے اگر تم ایسا کر لو کہ ہمیں اس دروازے سے داخل کرو جہاں بھیڑ کم ہو، ہمیں اس جگہ سے لے کے جاؤ جہاں پہ رش کم ہو، راستہ کھلا ہو، ہمیں وہاں سے لے کے جاؤ اور ہمارے سروں کو، میرے بابا اور چچا کے سر جن نیزوں پر ہیں ان نیزوں کو ذرا دور کر دو۔ شمر لین نے کہا کبھی ایسا نہیں کروں گا، کبھی ایسا نہیں کروں گا، علی کی بیٹیوں کو اس دروازے سے داخل کروں گا جو شام کا سب سے پرہجوم دروازہ ہے، باب الساعات سے داخل کروں گا۔ باب الساعات کیا تھا؟ کہتے ہیں باب الساعات شام کے بازار کا سب سے تنگ حصہ تھا، ایک مجتہد فرماتے ہیں، ایک مجتہد کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شام زیارت کے لیے گئے، جب وہ اس دروازے جگہ بازار شام میں داخل ہوئے، جب داخل ہوئے تو وہ گریہ نہیں کر رہے تھے، لیکن جس وقت وہ اس جگہ پہنچے جہاں دربار ہے، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا امامہ پھینکا، سر پیٹنا شروع کر دیا، ساتھ والوں نے پوچھا آغا کیا ہوا، آپ نے دروازے کے شروع میں گریہ نہیں کیا؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فاصلہ کتنا ہے، یہ فاصلہ کتنا ہے، میں نے اس فاصلے کو 7-8 منٹ میں طے کیا، اب میں سوچ رہا ہوں مقتل میں لکھا ہے، اس فاصلے کو کئی گھنٹوں میں طے کروایا گیا ہے، نہ جانے وہ کون کون سے ظلم تھے جو اس راستے پر کیے گئے۔ سہل ساعدی اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، سہل ساعدی کہتا ہے میں دمشق میں داخل ہوا، جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ دمشق شام کے لوگوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بازار سجائے ہوئے ہیں، گھروں کو سجایا ہوا ہے، تو میں نے ایک شامی سے پوچھا تم شام والوں کی یہ کون سی عید ہے جس کا ہمیں نہیں پتا ہے؟ اس شخص نے کہا لگتا ہے آپ شام میں نئے ہیں، کہتے میں نے کہا میں صحابی رسول سہل ساعدی ہوں، تو اس نے کہا اے سہل یہ شام کے لوگوں کی کوئی عید نہیں ہے, حسین کربلا میں مارے گئے ہیں, اب حسین کے سر کو اور ان کے خاندان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے, شامیوں نے ان کا استقبال کرنے کے لیے تیاری کی ہے. سہل کہتا ہے اتنے میں دروازے کی طرف سے شور بلند ہوا, جب شور بلند ہوا تو میں نے دیکھا اسیروں کو لا رہے ہیں, نیزوں پر سر بلند کیے ہوئے ہیں, میں نے حسین کے سر کو نیزے پر دیکھا, میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے اور حسین سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے. عزادار و سہل کہتا ہے میں ایک بچی کے قریب گیا, خواتین سے حیا کرتے ہوئے بچی کے قریب گیا, 4 سال کی بچی ہے, میں نے جا کے سلام کیا اور کہا اے معظمہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں, اگر کوئی خدمت میں کر سکوں. بچی نے کہا اگر تم ہمارے نانا کے صحابی ہو, یہ جس سپاہی نے میرے بابا کا سر اٹھایا ہوا ہے اس سے کہو کہ اس سر کو ہماری پھپھیوں سے دور کر دے تاکہ لوگوں کی نظریں بابا کے سر کی طرف جائیں ہماری طرف نہ آئیں. سہل کہتا ہے اس نیزہ بردار کے پاس گیا, بس آخری جملہ مصائب کا, زحمت تمام آپ کی, کہتا ہے میری جیب میں جتنے سکے تھے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور اس سے کہا یہ سارے سکے لے لو, اس سر کو ذرا آگے لے جاؤ. عزادار و سہل کہتا ہے وہ سر کو ذرا آگے لے کے گیا, کہتا ہے اب میں نے دیکھا تو دیکھا شام کی عورتیں چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے ہیں, اب دیکھا تو انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے. سہل کہتا ہے ایک بوڑھی عورت نے حسین کا سر جس نیزے پر تھا اس نیزے کی طرف ایک پتھر پھینکا. سہل کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی. بس آخری جملہ کہوں اے سہل تیرے ہاتھ کھلے تھے تو نے آنکھیں بند کر لی, جن کے ہاتھ بندے ہوئے تھے پتھروں کی بارش ہوتی رہی, علی کی بیٹیاں زخمی ہو گئی.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من انصاره و آبانه والمستشهدين بين يديه.